الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعظه عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين محترم حضرات الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں سورہ یونس ہمارے زیر مطالعہ ہے اور تکرار سے ایک بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک طویل مکی قرآن اس وقت ہمارے مطالعے میں ہیں سورہ یونس سے اور سورہ المومنون تک یہ 14 مکی سورتیں ہیں اور اس میں عرب کی سرزمین پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو برپا کردہ ایک انقلابی تحریک تھی کہ جس کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کے جانصار ساتھی اور جو مقصد اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے سپرد کیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا جو نظام عدل ہے اس کی تنفیذ اس کا قیام اس کی جدوجہد میں یہ قافلہ ہے کہ جو کہ آگے بڑھ رہا تھا اور عرب کی سرزمین کی جس میں ہر طرح کی گمراہی تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو ان گمراہیوں سے ان اندھیروں سے نکالنے کی صحیح فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے جانصار ساتھی اہل ایمان بھی جو ہے وہ اس کام میں آپ کے ساتھ تھے آپ کے دست و بازو تھے اور مکی قرآن میں خاص طور پر جو نظام باطل ہے جس طرح سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کفار مکہ تھے سرداران قریش تھے کہ جنہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اس نظام حق کو دبانے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس تحریک کو تو بہرحال یہ ہے کہ مکی قرآن میں خاص طور پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے توحید کی دعوت اسی طرح سے دین حق کی دعوت اس کو کفار مکہ جس طرح سے جھٹلا رہے تھے اور اس کے لیے پھر مختلف ہتھ کنڈے جو استعمال کر رہے تھے زبانی کلامی تشدد کا بھی معاملہ ہوا اور اس سے آگے بڑھ کر پھر فزیکل ٹارچر بھی آپ پر کیا گیا آپ کے ساتھیوں پر کیا گیا لہذا یہ ساری چیزیں تھیں کہ جو مکی دور میں یہ 13 سال مسلمانوں نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی بہرحال اس پورے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی جو یہ آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی دو رخ ہیں کہ جو کہ خطاب کے رکھ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب اور پھر یہ ہے کہ اہل ایمان سے خطاب اور ساتھ ہی رخ جو ہے وہ کفار مکہ جو دشمن اسلام اور مسلمانوں کے ان کی طرف بھی رخ اور سختی اور ایک غضب کا انداز ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے اور ساتھ میں ان زخموں پر کہ جو کفار کی طرف سے مسلمانوں کو اللہ کے رسول کو رگ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں پر مرہم بھی ہے کہ جو ان آیات کے ذریعے سے رکھا جا رہا ہے. تو یہ پس منظر ذہن میں رکھیں اور ان پانچ آیتوں کا جو آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے اس کو انشاءاللہ مختصراً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے اور پھر آگے جا کے یہ خطاب جمع کے صیغے میں پھر تمام اہل ایمان سے کیا جا رہا ہے. آغاز ہوتا ہے کہ وما تکون فی شان, اور اے نبی آپ نہیں ہوتے کسی حال میں. وما تتلو منہ من قرآن, اور آپ نہیں پڑھتے کچھ قرآن میں سے. ولا تعملون من عمل, اب یہاں دیکھیں جمع کا صیغہ آ گیا تمام اہل ایمان سے خطاب, اور اے مسلمانوں تم کوئی بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے. لیکن الا کننا علیکم شہودا, مگر ہم تم پر موجود ہوتے ہیں, ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں. اس تفیضون فی, کہ جب بھی تم نیک اعمال میں مشغول ہوتے ہو. تو لہٰذا یہ بہت ہی اہم ایک یہاں پہ تذکرہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مرم ہے اس کا سامان کیا ہے ان آیتوں کے ذریعے سے, کہ جو کفار مکہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر. دیکھیں یہاں پر آغاز میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کسی حال میں بھی ہوتے ہیں, اور آپ قرآن میں سے پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں اللہ کے بندوں کو, یہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں, اور جو بھی آپ اس پہنچانے میں جو بھی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں, وہ وربل اپوزیشن بھی ہے, فزیکل ٹارچر بھی آپ کو کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ تمام جو بھی اہل ایمان ہیں ان سے خطاب کرتے فرمایا گیا کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو, کوئی بھی نیک کام کرتے ہو اور ان نیک کاموں میں تم مشغول ہوتے ہو, تو ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں, ہم ان کاموں پر گواہ ہیں. دیکھیے اگر کوئی ایسا بندہ کہ جو زمانے میں انتہائی لوگوں کی طرف سے ستایا گیا ہو اور لوگ اس کو ٹارچر کر رہے ہوں ہر لحاظ سے, لیکن یہ ہے کہ اگر اس کی بیگ پر کوئی بڑی شخصیت جو ہے وہ آ جائے اور اس کی آبزرویشن میں وہ آ جائے, تو وہ ساری تکلیفیں برداشت کر جاتا ہے, جھیل جاتا ہے. وہ محبت اور وہ انسیت اس کے ساتھ کسی بڑی شخصیت کی آ جائے. تو یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں خاص طور پر اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی آپ کسی حال میں بھی ہوتے ہیں. اور یہ جو الفاظ ہے یہ بڑا کیف ہے, اس میں ایک بڑا سرور ہے. یعنی اگر آپ سوچیں خاص طور پر وہ شخص کہ جو دین کے لیے میکسیمم پر قربانیاں دے رہا ہے, سیکریفائز کر رہا ہے, ہر طرح کی تکلیفیں جھیل رہا ہے, اس کے لیے تو یہ مرہم ہے کہ جو کہ یہ آیتیں ہیں. ایک خاص کیف ہے, ایک شرور ہے کہ جو کہ ایسے شخص کو حاصل ہوتا ہے. لہذا آپ پورا پس منظر ذہن میں رکھیں, وہ 14 سال پہلے جائیں, مکی دور میں جائیں خاص طور پر, کہ جب تنہ تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں عرب کی سرزمین پر اور بالکل اکیلے ہیں. اس وقت تو بالکل آغاز میں تو کوئی ایمان لانے والا بھی نہیں, کوئی آپ کا ساتھ نہیں, آپ تنہ تنہا کھڑے ہوئے, اللہ کا پیغام ہے کہ جو کہ آپ کو ریسیو ہوا ہے, اور آپ پوری انسانیت تک اس احکام کو پہنچانا, اللہ کے احکامات کو اور اس کی تنفیذ ہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو کہ لگائی گئی. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر کس طرح سے کفار مکہ نے طنز اور تشدد کے تیر ہیں کہ جو کہ برسائے. آپ کو ساحر, کذاب, مجنون, شاعر, یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ کہیں گے. بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ کچھ سعید روحیں بھی ہیں, وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی صورت میں, وہ پھر آہستہ آہستہ یہ قافلہ ہے کہ جو کہ بڑھ رہا ہے. لہذا یہ ہے کہ کسی حال میں نبی آپ ہوتے ہیں, اور وہ سیرت کا مطالعہ کریں تو کیا ہی وہ دکھ ہے کہ جو اگر دیگر مسلمان برداشت کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے رسول کو نہیں پہنچے. سارے دکھ ہیں کہ جو کہ آپ کو ملے. یعنی یہ ہے کہ اوجڑی, اونٹ کی اوجڑی جو ہے وہ آپ پر ڈالی گئی سجدے کی حالت میں. یہ تو سارے واقعات ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن کبھی تصور کیجئے گا کہ یہ کیفیت کیا ہوتی ہے شریف النفس انسان کے لیے کہ آج ہمارے اوپر اگر کوئی جو ہے وہ کچرا بھی ڈال دے, ذرا سا کوئی ایک خراب سی جو ہے وہ شاپر بھی ڈال دے, تو ہم جو ہے وہ انتہائی ناگواری کی حالت میں آ جائیں, کیا کچھ زبان سے نکل جائے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عین سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ہے کہ جو کہ بدبخت وہ ڈال رہا ہے. راستے میں کانٹے ہیں کہ جو کہ بچھائے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں تو کچرا ہے کہ جو کہ ڈالا جا رہا ہے، طنز کے تیر ہیں کہ جو کہ برسائے جا رہے ہیں، یہ تو سارے چل ہی رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ ہے کہ ابو لہب کی جو کہ بدترین آپ کا دشمن تھا، پڑوسی بھی تھا، اور یہ ہے کہ آپ کی دو لخت جگر اس کے دو بیٹوں سے ان سے جو ہے وہ نکاح ہوئے تھے، نسبت تھی. اس بدبخت نے اتنا یہ یعنی اس کے دل میں آپ کے لیے کینہ اور بغض اور جلن تھی اور دشمنی تھی کہ عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ ان کی بچیوں کو طلاق. یہ دکھ بھی ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بچیوں کی طلاق کا وہ برداشت کیا ہے. تو اس طرح کے زخم ہیں، اور پھر کس طرح سے تشدد، یعنی عین خانہ کعبہ میں حرم میں نماز پڑھتے ہوئے پیچھے سے ابو جہل بدبخت نے پھندا ڈال کر جو ہے وہ گلا بھیچا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ آپ بے ہوش ہو کے گرے ہیں. صدیق اکبر آئے ہیں بچانے کے لیے تو انہیں بھی زدوکوب کیا گیا. تو مطلب یہ تکلیفیں ہیں کہ جو مکی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے ہیں. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جو کہ داستان عظیمت ہے، وہ تو جتنے بھی واقعات بیان کریں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی بھاری پتھر رکھ کر عین عرب کی تپتی ہوئی ریت پر ننگی پیٹ لٹا کر، اور حضرت بلال کو امیہ بن خلف مار مار کے تھک رہا ہے، لیکن احد الاحد احد الاحد کی الفاظ، اور وہ کہتے نہیں تھک رہے، برداشت کر رہے ہیں. اور پورے خاندان کے سامنے حضرت سمیہ کو جو ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل جو ہے وہ عین شرمگاہ پر نیزہ مار کے شہید کرتا ہے. آپ کے شوہر حضرت یاسر کو دو مختلف اونٹوں پر ہاتھ باندھ کے، دو اور مختلف اونٹوں پر دونوں پاؤں باندھ کے، اور چاروں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا جاتا ہے. اب یہ ساری وہ کیفیات ہے کہ جو مکی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظلم و ستم اور آپ کے ساتھی جانے صاحب وہ برداشت کر رہے ہیں، اور اوپر سے وہ طنز و استہزاء بھی چل رہا ہے، مار پیٹ بھی چل رہی ہے. حضرت خباب بن الارض کو رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی کس طرح سے ننگی پیٹ انگاروں پر لٹا کے، چربی پگل رہی ہے، انگارے اس سے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، پھر جا کے جان کی خلاصی ہو گئی. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کہ جو دین کے لیے میکسیمم پر قربانیاں دیتے ہیں، اب دیکھیں کس طرح سے وہ یہ آیتیں مرہم کے طور پر ہیں کہ اے نبی آپ ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں، آپ کسی حال میں بھی ہیں. وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں، آپ ہماری نگاہوں میں، ہم دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں. اچھا، جہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ زخموں پر مرہم، یہ آیتیں ان کے ذریعے سے رکھا جا رہا ہے، وہاں کفار مکہ اور دشمنان اسلام ابو جہل ابو لہب کے بھی جو ہے وہ کان کھولے جا رہے ہیں، ان کو بھی تھریٹس ہیں جو کہ ان آیات میں موجود ہیں، کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم ہمارے حبیب اور ہمارے بندوں پر جو ظلم و ستم ڈھاتے رہو گے اور ہم جو ہے وہ انہیں ہمیں معلوم نہیں ہوگا، ہم اسے دیکھ نہیں رہے، ہم تمہاری تمام حرکتیں دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہے کہ اپنی روش کو جو ہے وہ درست کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کا کوڑا تم پر برس جائے، اپنے اس ضد اور ہٹ دھرمی سے اور ظلم سے باز آ. تو بہرحال ان آیتوں میں جہاں اہل ایمان اللہ کے رسول کے لیے داد رسی ہے، تسلیاں ہیں، خوشخبریاں ہیں، وہاں کفار مکہ کے جو ہے وہ کان کھولے جا رہے ہیں، ان کے لیے دھمکیاں بھی ہیں کہ نبی جو بھی آپ جس حال میں بھی ہیں، قرآن میں سے جو آپ پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، اور ولا تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں جو کوئی بھی عمل کرتے ہو، کوئی بھی نیک کام کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ ہے کہ ہم تم پر گواہ ہیں، ہم تمہارے پاس ہیں، ہم تمہارے ایک ایک کیفیت کو دیکھ رہے ہیں. اس تفیضون فی، کہ جب بھی تم ان کاموں میں، نیک کاموں میں مشغول ہوتے ہو، خاص طور پر قرآن کا تذکرہ آیا، تو لہٰذا قرآن کے تذکرے کے حوالے سے تو کئی روایات ہیں کہ جس میں بشارتیں بشارتیں، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ عظیم کلام ہے کہ جو یعنی جس نے انقلاب برپا کیا، رسول انقلاب کا یہ اعلی انقلاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ذریعہ انقلاب. لہذا ترمذی شریف کی روایت میں تو قرآن، اب لازم بات ہے کہ خطاب تو اللہ کے رسول سے ہے نا، اور اس دور کے 14 سال پہلے کے جو بھی اہل ایمان ہیں ان سے کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے نا، یہ تو ہمارا ایمان ہے، یقین ہے. ان آیات میں جہاں تعویل خاص کے اعتبار سے 24 سال پہلے اہل ایمان کا تذکرہ، تو وہاں آج تعویل عام کے اعتبار سے ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے پڑھنے پڑھانے والوں سے کتنا خوش ہوتا، کتنا رحم و کرم ہے کہ جو کہ اس کا برستہ ہے اس کے لیے. ایک تو وہ ترمذی شریف کی روایت ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا، جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا، کیا مطلب؟ یعنی وہ اتنا قرآن میں مشغول ہوا کہ وہ قرآن کو سیکھ رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے، اس کے لیے وہ قربانیاں دے رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اپنے وسائل خرچ کر رہا ہے، مال لگا رہا ہے، قرآن کا فہم حاصل کر رہا ہے، قرآن کو سیکھ رہا ہے، پھر قرآن کو سیکھ کر اس کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہا ہے، قرآن کو سیکھ کر قرآن سکھا رہا ہے دوسروں کو. تو لہذا جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا اور وہ مجھ سے مانگ نہیں سکا، یعنی اللہ سے مانگ نہیں سکا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والے سے زیادہ اسے عطا کرتا ہوں. یعنی جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا اور وہ مجھ سے مانگ نہیں سکا، تو میں مانگنے والے سے زیادہ اسے عطا کرتا ہوں. یعنی یہ شان ہے قرآن کی خدمت گزاروں کی، خادمین قرآن کے، دائی قرآن کے لیے یہ سعادت ہے، اور اس میں بڑا فخر ہے کہ جو کہ انسان کو محسوس ہونا چاہیے کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جو لوگ جمع کرتے ہیں. یہ جو دولت اور یہ مادہ پرستی، انسان کتنی بینک بیلنس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن اگر جس کو قرآن کی نعمت نصیب ہو گئی، یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ نعمت ہدایت. لہذا وہ مجھ سے مانگ نہیں سکا، قرآن میں مشغول رہا، تو میں اسے مانگنے والے سے زیادہ ادا کرتا. پھر یہ ہے کہ وہ باتیں بھی ہم نے سمجھی ہیں، مسلم شریف کی وہ روایت بھی ذہن میں لے آئیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کے گھروں میں سے جس گھر میں قرآن کو سیکھا سکھایا جائے، قرآن کو پڑھا پڑھایا جائے، سمجھا سمجھایا جائے، تو ان قرآن کے سیکھنے سکھانے والوں پر اس محفل پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت اس محفل کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت اس محفل کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کے جو فرشتے ہیں ان محفل والوں کو اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی محافل میں ان محفل والوں کا تذکرہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو بھی اس حدیث کا مزاج بنا دے، اللہ کے گھر میں موجود ہیں، اللہ کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اور مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے سکھانے والوں کو قرآن کے یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ سکینت نازل ہوتی ہے، روحانی تسکین انسان کو ملتی ہے، اس کی اندر کا جہان تبدیل ہوتا ہے ان قرآن کے احکامات سے، پھر رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ فرشتے ان محفل والوں کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی محافل میں تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرا کلام سنو. اور آپ ذرا امیجن کریں اور رکھے دیکھیں، اس دنیا کے معاملے پر بھی ایک ایسا رائٹر کہ جو کتاب اپنی کوئی تحریر کرے، اپنے ہاتھوں سے لکھے اور پھر وہ مارکیٹ میں لانچ کر دے، اور پھر کسی سفر پر، کسی ٹرین کے سفر پر، کسی بس یا پلین کے سفر پر وہ سامنے نظر کرے اور کوئی دوسرے شخص کو دیکھے کہ کوئی کتاب ہے کہ جو اس طرح اس کے سامنے پڑھ رہا ہے، اور اس کی نگاہ پڑے اس کتاب پر اور وہ دیکھے کہ بھئی یہ تو میری کتاب ہے، یہ تو میری کتاب ہے کہ جو کہ یہ ان نون بندہ میرے سامنے پڑھ رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ مجھے اور آپ کو اس کیفیت میں اگر میں کوئی کتاب لکھوں اور کوئی میرے سامنے میری کتاب کوئی پڑھ رہا ہو ان نون، تو مجھے کتنی خوشی ہوگی کہ بھئی میری کتاب پڑھی جا رہی ہے، میں نے جو تحریر کی وہ کتاب ہے کہ جو کہ لوگ پڑھ رہے ہیں. تو آپ سوچیں اس پر ملٹیپل ٹائمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام ہے کہ جو تمام کلاموں پر افضل ہے، اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب اپنے کلام کو بندے اس کے سیکھتے سکھاتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ مقربین کی محافل میں تذکرہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو میرے بندے ہیں کہ جو کہ میرا کلام سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ وما تتلو منہ من قرآن، اے نبی آپ قرآن میں سے جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، اور ولا تعملون من عمل، اور جو بھی تم اے اہل ایمان کوئی بھی تم اللہ کے راستے میں نیک عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، تو بے شک ہم تمہارے اوپر جو ہے وہ گواہ ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اس تفیضون فی، کہ جب بھی تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور یہ ہے کہ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ جس کے بھی درجے بڑھا دے، قرآن سے جس کی نسبت قائم ہو جائے اس کی قدر جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سے تمسک کسی درجے میں نصیب فرما دے. یعنی وہ باتیں بارہا آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جس فرشتے کے ذریعے سے قرآن نازل کیا گیا اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا. کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. جس نبی پر قرآن نازل کیا گیا اسے انبیاء کا سردار بنا دیا گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جس مہینے قرآن نازل کیا اسے مہینوں کا سردار بنا دیا گیا، رمضان مبارک. جس رات قرآن نازل ہوا اسے ہزار مہینوں سے لیلۃ القدر خیر من الف شہر اسے قرار دیا، ہزار مہینوں سے بہتر قرار دے دیا، شب قدر لیلۃ القدر. جس امت کو حامل قرآن بنایا گیا اسے بہترین امت قرار دے دیا گیا، سورہ آل عمران 110 آیت میں کن تم خیر امہ، بہترین امت. جس شخص نے قرآن کو سیکھا سکھایا بخاری کی روایت میں اسے بہترین انسان ڈکلیئر کر دیا گیا، خیر حکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. جس خطے پر قرآن نازل ہوا، حجاز کے علاقہ، مکہ مدینہ سراؤنڈنگ ایریاز، اسے دیگر خطوں پر فضیلت دے دی گئی. ایک نماز ادھر پڑھیں، ایک نماز خانہ کعبہ میں پڑھیں، ایک لاکھ نمازوں کا اجر ہے کہ جو کہ وہاں جو ہے وہ نماز کا ملتا، اس لیے کہ قرآن کا نزول وہاں پر ہوا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قرآن سے جس کی نسبت جس درجے میں قائم ہو جائے اس کی تو مطلب درجات ہیں کہ جو کہ کئی گنا بلند ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے آگے فرمایا جا رہا ہے اللہ کی جو شان قدرت ہے اس کا بھی بیان. اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں اہل ایمان کے لیے تسلیہ ہے کہ جو بھی یہ ظلم و ستم تمہارے دشمن کر رہے ہیں یہ ہماری نگاہوں میں، اور جہاں ان کے لیے تسلی ہے وہاں کفار مکہ کے لیے ان میں تھریٹس ہیں کہ اللہ سے کی نگاہ میں تم سب ہو، تمہاری ایک ایک حرکت ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور کوئی چیز اے نبی آپ کے رب سے غائب نہیں ہے، ذرہ برابر بھی، من مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی، فی الارض یعنی زمین میں بھی، اور ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ ذرے سے کچھ کم نہ ذرے سے کچھ زیادہ، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو غائب ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اللہ کو پتہ نہ ہو، مگر الا فی کتاب مبین، وہ سب کے سب ایک کتاب مبین میں، ایک لوہے محفوظ میں موجود ہیں اور اللہ کے علم میں. تو یہ اللہ کی جو شان قدرت ہے اور علم کی وسعت ہے اس کو یہاں کور کر لیا گیا، اور اصل میں تھریٹ ہے کہ جو کہ کفار مکہ کو دی گئی کہ جو تم ظلم و ستم ڈھا رہے ہو اہل ایمان اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ہر چیز سے ہم واقف ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو سمندروں کی کھو میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اور یعنی سمندروں کی تہ میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، پہاڑوں کی کھو میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ساری چیزیں ہیں. تو لہٰذا یہ نہ سمجھنا کہ تم جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں نہیں، ہر چیز کتاب مبین میں ہے. اب اس کے بعد دیکھیں جہاں اہل ایمان کا تذکرہ، اللہ کے رسول کا تذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پھر اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، ان کی کیا شان ہوتی ہے، ان کی کیا پہچان ہوتی ہے. آج تو اولیاء اللہ کے تصورات ہیں کہ جو کہ معاشرے سے جیسے ہم قرآن و سنت سے جتنا جتنا دور ہوتے جا رہے ہیں، ویسے مس کنسیپشن ہے کہ جو کہ ہمارے غلط تصورات اولیاء اللہ کے حوالے سے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ بنا لیے، خود تراش لیے گئے. یعنی آج معاشرے میں اگر ہم جائزہ لیں تو اولیاء اللہ کا کیا تصور رہ گیا، یعنی ایسی سپر نیشنل قسم کی کوئی شے کہ جو ہوا میں اڑ کے دکھا دے، جو سمندر میں پانی پر چل کے دکھا دے، جو 50 دن تک جو ہے وہ بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ کے دکھا دے، جو فلاں کرامات اور فلاں یہ اور فلاں وہ کر کے دکھا دے، تو اسے اولیاء اللہ کا درجہ وہ دے دیا جاتا ہے، اور چاہے وہ اللہ کا کوئی قرب نہ رکھتا ہو اور ظاہری اعمال میں بھی جو ہے وہ کچھ یعنی نظر نہ آتا ہو کہ واقعتاً یہ کوئی واقعی اللہ کے قریب ہے، لیکن یہ ہے کہ دنیا والوں کی نے اسے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا. کوئی پھوکے مار کر جو ہے وہ اپنے گرد جو ہے وہ لوگوں کو جمع کر رہا ہے اور بڑا بنا رہا ہے، اور لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے چل کر اسے سمجھ رہے ہیں کہ بڑا ولی اللہ ہے. کوئی عجیب و غریب اخلاقی لحاظ سے بھی شرعی لحاظ سے بھی وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں اور اسے جو ہے وہ بڑا سمجھا جا رہا ہے. تو اس طرح کے کچھ تصورات ہیں اولیاء اللہ کے حوالے سے جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں. اب آپ تمام تفاصیل دیکھیے ان آیات کی, جو بھی تشریحات ہیں شروحات ہیں اس کو آپ مطالعہ کیجئے جو مفسرین نے ہمارے اسلاف نے لکھی ہیں. لہٰذا ایسی کوئی شے ہمیں نظر نہیں آتی. آج تو ایک گندا غلیظ انسان کے جو کہ کسی مزار پر جو ہے وہ ڈال رہا ہے دھمال ڈال رہا ہے, اپنے آپے میں نہیں ہے, اسے کہا جاتا ہے بٹ بڑا پہنچا ہوا ہے جی, بڑا ولی اللہ, غلیظ لباس, چیتلے پہنے ہوئے, یعنی یہ ننگ دھڑنگ انسان, اور حال اسے آیا ہوا ہے اور بدحال ہے بلکہ وہ حال کیا, اور کہا جاتا ہے بڑا پہنچا ہوا ہے. پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا بھائی. مطلب یہ ہے کہ یہ تصورات ہیں کہ جو کہ پائے جاتے ہیں, اور کئی کئی مہینے تک جو ہے وہ پاکیزگی اختیار نہیں کرتے اور گند میں جو ہے وہ پڑے رہتے. جبکہ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی تصور پاکیزگی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ کوئی ولی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, خیر وہ تو نبی کا درجہ, اور بہرحال یہ ہے کہ وہ نبی کا درجہ تو ویسے بھی کسب ہی نہیں ہے, وہ تو عطائی ہے, وحدی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے, ولی کا درجہ تو کسب ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسی شانے اور ایسے اوصاف ولی اللہ کے ساتھ آج ہم نے مختص کر دیے کہ جو نبی کے لیے بھی جو ہے وہ نہیں ہے. اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے سورہ مدثر میں کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے, وَثَيَابَكَ فَطَاهِرٌ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور گندگی سے دور رہیے. اور یہاں ولی اللہ کے لیے کیا مختص کیا جا رہا ہے کہ جو کئی کئی مہینے نہائے نہ اور گندے غلیظ کپڑوں میں ہو اسے ولی اللہ سمجھا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ذرا سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے, ولی اللہ کون ہے؟ اعلی, آگاہ ہو جاؤ. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک جو اللہ کے ولی ہیں, اولیاء اللہ ہیں, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوگا. خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے اندیشوں سے, غم کا تعلق ہے, حزن کا تعلق ہے ماضی کے معاملات سے کہ ماضی میں جو کچھ ہو گیا. لہٰذا یہ ہے کہ نہ مستقبل کے حوالے سے کوئی اندیشہ ہوگا, کوئی خوف ہوگا, نہ وہ غم سے دوچار ہوگا. اچھا, یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے, کیونکہ قرآن مجید ہی ہے نا کہ جو کہ ہمیں بتائے گا کہ کس پر خوف نہیں ہوتا, کس پر حزن نہیں ہوتا. تو ذرا آپ جائیں سورہ حامی میں سجدہ کا مطالعہ کریں, اور وہاں پر آیت نمبر 30 میں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. وہاں پر کیا ہے تصور؟ بے شک جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی, تو فرشتوں کا نزول ہے کہ جو کہ ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہوئے اترتے ہیں کہ کوئی خوف اور غم نہ کر. لہذا یہ ہے کہ جن کن پر خوف اور حضور نہیں ہوتا کہ جو رب ہونے کا اقرار کر لیں اور اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں, یعنی رب پر کامل یقین ہو جائے کہ اصل رازق, پالنہار, مشکل کشا, روزی رسا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ کوئی اور نہیں. لہذا آج تو تصورات کیا ہیں کہ سب سے بڑا آئی ایم ایف کو بھی بنایا ہوا ہے, اور اللہ اللہ بھی ہو رہی ہے, تسبیحات بھی ہو رہی ہیں, اور ولی اللہ بن کے بیٹھے ہیں, اور رخ کدھر ہے؟ قبلہ کس طرف ہے؟ وہ آئی ایم ایف ہے, وہ امریکہ. تو بہرحال یہ ہے کہ اولیاء اللہ کون ہے کہ ان پر نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غم سے دوچار ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ خوف اور غم یہ تو ہر انسان کے ساتھ تو لگے ہی. ولی اللہ اور علماء کرام کے حوالے سے تو یہ بات آتی ہے کہ سب سے زیادہ جو اللہ کی خشیت اور خوف وہ کون رکھتے ہیں؟ جو صاحب علم ہوتے ہیں. تو یہ خوف اور حزن کا معاملہ تو ہر انسان کے ساتھ لگا ہی لگا ہے, لیکن یہ کہ کی کیا بات ہو رہی ہے کہ انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم سے دوچار ہوتے ہیں؟ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ معرفۃ القرآن میں بھی وضاحت ہے کہ جو کہ فرماتے ہیں کہ عام ایک شخص ہے کہ جو دنیا کی جو بھی لذات ہیں اس کے چھوٹنے پر اسے جو ہے وہ غم لاحق ہو جاتا ہے, اور یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں بعض جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اسے اللہ یا حاکم بنا کر اس کا خوف ہے کہ جو کہ اور اس کے سامنے کوئی حق بات بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن جو اولیاء اللہ کا معاملہ ہوتا ہے وہ دنیاوی لذات کے اعتبار سے جو ہے وہ کوئی ان پر حضور نہیں ہوتا، چاہتی ہے جائے دنیا لیکن اللہ اس کا رسول اور شریعت نہیں جانی چاہیے، یعنی اللہ اور دین کے لیے وہ دنیا کی تمام لذات سے جو ہے وہ آری ہو جاتے ہیں، اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، کوئی غم نہیں ہوتا انہیں دنیا کے مال و اسباب کے چھوٹنے کا، اور دنیا کے جو بھی ایک خوف جو کہ انسان پر طاری ہوتا ہے، آج امریکہ کا خوف، آئی ایم ایف کا خوف، کچھ نہیں کرنے دے رہا، لہذا یہ خوف اولیاء اللہ کو طاری نہیں ہوتا، حق بات حق جگہ پر حق طریقے سے وہ کہتے ہیں، دشمنان اسلام کے سامنے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، بہرحال یہ ہے کہ یہ خوف اور حزن کا معاملہ کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اولیاء اللہ تو وہ ہیں، ولی کسے کہتے ہیں، یعنی دوست جس کو قرب حاصل ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب دیکھیں آگے صفات بھی آ رہی ہیں، یعنی دو انتہائیں ہیں کہ جو کہ بیان کر دی گئیں، اولیاء اللہ کی دو اوصاف بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں تو اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جن پر نہ خوف ہو نہ غم سے وہ دوچار ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو باتیں ہیں، وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ دو انتہائیں ہیں کہ جو کہ بیان ہو گئی، اور یہ ہے کہ ان دو انتہاؤں میں پھر انسان ہے کہ جو کہ ایمان میں ترقی کرتا جائے، تقوی میں ترقی کرتا جائے، خدا خوفی اس کے اندر جتنی بڑھتی جائے اتنا یہ درجات ہیں کہ جو کہ ولی کے وہ انسان طے کرتا جاتا ہے، اور پھر وہ انتہا جو آتی ہے نا، جو کہ صوفیہ کرام پھر وہ فرماتے ہیں نا کہ فنا فی اللہ ہو جانا، یعنی اللہ کے لیے انسان بالکل فنا ہو جائے، اللہ کی کلام کے ساتھ اللہ کے احکامات میں وہ اتنا جو ہے وہ فنا ہو جائے کہ اسے دنیا اور آخرت یعنی دنیا کے حوالے سے کوئی لذت اسے اٹریکٹ نہ کرے، دنیا میں رہے گا، دنیا سے کٹنا تو رہبانیت ہے، جو کہ تصورات آج اولیاء اللہ کے ہم نے مختص کر دیے نا کہ جو جنگلوں میں رہ رہے ہیں اور بالکل دنیا سے کٹ کے، یہ جو ہے وہ دینداری یا ولی اللہ کی نشانیاں نہیں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، یہ ہے اصل میں ولی اللہ کی شان کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ایمان میں وہ ترقی کرتا چلا جائے، تقوی میں وہ ترقی کرتا چلا جائے اور درجات طے کرتا چلا جائے، تو وہ پھر ولی اللہ کے درجے پر، اس کے بھی مختلف درجات ہیں، جیسے کہ وہ روایت آتی ہے نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث قدسی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل یا نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیگر کام کرتا ہے اور چلتا ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں، کہ وہ پورا سراپا غرق ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں وہی دیکھتی ہیں کہ جو کہ اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے، کان وہی سنتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی رہے، شریعت راضی رہے، ہاتھ اور پاؤں وہی کام کرتے ہیں، اسی کی طرف جاتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی رہے، یہ مطلب ہے، لہذا یہ ہے کہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے کرتے انسان اللہ کی محبت پاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ مقام کہ وہ اس کو کیا درجہ ہے کہ جو کہ عطا فرماتا ہے، پھر ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا مقرب کون ہے، اللہ کا ولی کون ہے، کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ کیا ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا قرب رکھنے والا ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں تو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، آج تو ہم اپنے طرز لباس سے جو ہے وہ انگریز بنے ہوئے، پورے اسکن ٹائٹ جینز اور ٹی شرٹ اور پتہ نہیں انداز کیا ہے وہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتر لباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی مبارک کی سنت، لیکن اسی داڑھی سے اتنی نفرت کہ پیسہ مال خرچ کر کے اور کھرس کا صبح صبح گندی نالی کی نظر کر کے ہم چہرے پر سجانے کے لیے تیار نہ ہو، اور پکے مسلمان پکے عاشق رسول یہ بھی ساتھ چل رہا ہے، لائقے بھی ہیں کہ جو کہ لگائے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ طرز عمل ہے، تو مجھے بتائیے کہ کیا ڈیفینیشن ہے پھر سچے امتی کی، یہ اس حلیے کو دیکھ کر اللہ تعالی یاد آئے گا کسی کو؟ تو لہٰذا وہ حلیہ بھی تو پھر وہی ہونا کہ جو اللہ والوں کا ہو، اس کا طرز کلام بھی جو ہے وہ اس میں شیرنی جو ہے وہ یعنی دوسروں کے لیے وہ نکل رہی ہو، مٹھاس اس کے اندر ہو، وہ طنز کے تیر نہ بسا رہا ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں کہ جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے. ایمان کے معنی کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے ایک کلمہ پڑھ کے اور سمجھیں کہ بس کمال ہو گئے، نہیں، بلکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے بھی اقرار اور دل سے تصدیق کا معاملہ، کہ جس کا اظہار پھر عمل سے ہوتا ہے. وکانو یتقون، اور وہ تقویٰ کی روی اختیار کرتے ہیں، ان کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے، اور جس کے اندر تقویٰ آ جائے تو واقعی یہ ہے کہ پھر اس کی تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ تو اللہ کے اس سیدھے راستے پر چل نکلتا ہے کہ جس کی ہم دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دن صراط المستقیم. اب دیکھیں بشارتیں کیا ہیں، لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرۃ، انہی لوگوں کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں. یعنی آخرت میں تو پھر تمام ہی حزن سے جو ہے وہ خوف سے اللہ تعالیٰ بالکل اٹھا دے گا نا. جنت میں یہ اللہ کے ولی جو ہے وہ اور اللہ کے محبوب بندے وہ داخل ہو جائیں گے، ساری نعمتیں مل جائیں گی. لیکن دنیا میں بھی بشارت ہے، وہ بشارت تو میں نے سنائی، یعنی جو رب کی ربوبیت پر جن کا دل ٹھک جائے اور استقامت اختیار کریں تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے دنیا میں نازل ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا اب شروع بالجنہ، جنت کی بشارت دیتے. اور یہ ہے کہ پھر قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے اپنے محبوب بندوں کے لیے دنیا کو جو ہے وہ ڈھیر کر دیتا ہے، قدموں میں ڈالتا ہے. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے نا کہ جو آخرت کو اپنا غم بنا لے، جو آخرت کے لیے گھل رہا ہو اس کی کامیابی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتے ہیں، اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے. لہٰذا یہ کر کے دیکھیں، آپ دین کے لیے میکسیمم پر آپ جائیں، قربانی دیں، آپ ان آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے کہ یہ دنیا کے جس کو کے حصول کے لیے، ان آسائشوں کے لیے آپ تمنائیں کر رہے ہوتے تھے، پوری پوری زندگیاں لوگوں کی بیچ جاتی ہیں محنتیں کرتے کہ مجھے یہ مل جائے یہ مل جائے، پھر بھی حاصل نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے لیے وہ ذلیل کر کے دنیا جو ہے وہ قدموں میں ڈالتا ہے. تو یہ ہے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اور جو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے خوشخبریاں طے کر دی ہیں، ان اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں. یعنی ایک تو بات ہے کہ جو کہ رب میں یہ بات بیان ہو گئی کہ جو بھی یہ بشارتیں ہیں ان کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں، ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ اجر ہے کہ جو کہ اپنے بندوں کو عطا فرمائے. اور ساتھ ہی پھر وہ جو دوسری بات، اگر اسی کو بات واضح کی جائے کہ جو تقاضے تھے کفار مکہ کے کہ بھائی اس میں کوئی کلام میں تبدیلی کر لیں، یہ بڑا رجٹ ہے، اس میں کوئی ترمیم کر لیں، تو بہرحال یہ ہے کہ وہ بات بھی یہاں پر آ گئی کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے شاندار کامیابی. اور آخر میں اللہ کے رسول سے پھر خطاب کا رخ کیا جا رہا ہے کہ نبی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو ساحر، کذاب، مجنون، شاعر کہا جا رہا ہے، آپ کو زد و کوب کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھیوں کو، تو ولا یحزن کا قول ہو، اے نبی آپ ان کے باتوں پر کوئی غم نہ کریں. ان من عزت للہ جمیع، یہ کیا سمجھ رہے ہیں ابو جہل اور ابو لہب بدبخت کہ یہ ظلم اور ستم اور یہ حاکم بن کے بیٹھے ہیں تو کیا انہیں عزت مل جائے گی، کوئی دنیا میں یہ سرخرو ہو جائیں گے، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. اور پھر ہوا ہی ایسا، پہلا کوڑا برسا ان کفار مکہ پر بدر کے مقام پر، اور یہی ابو جہل کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا فرعون قرار دیا، کس طرح سے جو ہے وہ جہنم حاصل ہوا بدر کے مقام پر، اور کس طرح سے جو ہے وہ اللہ کے دشمن جو ہے وہ ڈھیر ہو گئے اور سر جھکا کے کھڑے ہیں فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ جن کو پہلے وہ اذیتیں دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، فرمایا ان العزت للہ جمیعا، اللہ کے رسول تمام کی تمام عزت وہ اللہ کے لیے. آج بھی ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے، آج ہم عزت ڈھونڈنے کہاں جا رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، امریکہ سے عزت ملے گی، ڈالرز آئیں گے اور یہ کچھ ہو جائے گا، تو خاک عزت ملی ہے. 9/11 کے بعد ہم نے کیا کچھ نہیں کیا امریکہ کی خاطر، سب سجدہ ریز ہو گئے، ہر چیز قربان کر دی، لیکن عزت کہاں عزت ہے؟ نہ دنیا میں عزت، نہ ہم اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، اور پوری امت مسلمہ اس وقت جرم ضعیفی میں مبتلا ہے، مرگ مفاجات کا نقشہ ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے. تو بہرحال عزت اگر ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے، سب کی سب اسی کے رحمت میں اور اسی کے سائے میں آنے کی ضرورت ہے. ہوا سمیع العلیم، اس لیے کہ وہی سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کا فہم عطا فرمائے، ان آیتوں پر ہمیں کامل یقین عطا فرمائے. اولیاء اللہ کی جو بھی اوصاف ہیں واقعتاً اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حامل بنائے، اور کفار مکہ کی جو بھی ریشہ دوانیاں ہمارے سامنے بطور عبادت رکھی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.